The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madinah Zakirah. Here it is, Madinah Zakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'du. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زياد الرسول صلى الله عليه وسلم نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلى الله عليه وسلم نمبر 24. بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود شریف پڑھا ہے. سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور رہے با مقدر ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی معنی افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی, اور کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے, اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بھی اذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیگا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
انا صالح حسین حمد احمد من السودان, سیدی امیر اہل السنہ, نحن نعمل مع بعض الزملاء فبعضهم يتفانى في عمله والبعض يتقاعص ويتملص عن أعماله فيحدث شيء في القلب تجاه المتقاعس, فما توجيهاتكم لهؤلاء الصنفين جزاكم الله خيرا.
وإياكم يعني کچھ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں, کچھ سستی سے کام کرتے ہیں اس طرح. اب یہ کہ اگر کہیں ان کی جاب ہے, سروس ہے, ملازمت ہے, تو اس میں تو دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ نارمل معتدل انداز سے کام کریں. یہ بھی نہیں کہ بالکل جان لڑا دے اور پھوٹ جائیں, ایسا نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ سستی. تو جو مطلب ایک نارمل ہوتا ہے طریقہ جو طے ہوتا اس کے مطابق کام کریں گے تو اس کی اجرت کے حقدار بنیں گے. اگر اس طریقہ کار سے یا جو بھی عرف ہوا کہ اتنا کام کرنا ہے اس سے کم کام کیا سستی سے, تو پھر اتنے حصے کی تنخواہ اس کو کٹوانی ہوگی.
نصیحت کا پوچھ رہے تھے کہ خیالات جو آتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس پہ کیا کریں؟
ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کام پورا کر رہا ہے اور دوسرا اس کو مطلب پھر بھی خامہ خواہ بولے جا رہا ہے تو یہ تو ایک اصول کے بھی خلاف ہے. مزید یہ کہ اگر واقعی کوئی سست ہے تو جو اس کو ٹوک رہا ہے, کیا اس ٹوکنے کا یہ حق رکھتا ہے, جیسے سپروائزر ہے یا جو بھی اس کا وہ مراقب ہے, تو وہ اگر اس کو ٹوکتا ہے اور اسے کام لیتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسی کام کے لیے. مراقب کی ڈیوٹی یہ کہ سب سے پورا کام لے اور اس بات کی مانیٹرنگ کرے کہ کون پورا کام کرتا ہے کون نہیں کرتا. باقی دوسرے لوگوں کا اس پر طنز کرنا, اس کو سست کہنا, کاہل ہے, سست ہے, تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ دل آزاری ہے, اور ایک مسلمان کی دل آزاری کرنا ہر گناہ ہے, بلا وجہ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا تعلق جو ہے گولڈ کی شعبے سے ہے اور گولڈ کا سارا میرا کام ہے اپنا. لوگ یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ مہنگے مہنگے قلم بھی اپنے آپ کو استعمال شوق ہوتا ہے قلم پین, تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مہنگے مہنگے قلم استعمال کرے, لیکن بعض لوگ سونے کا قلم بھی جو بنواتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں یا کرتے ہیں, تو سونے کا قلم استعمال کرنا کیسا ہے؟
سونے کے قلم نب بھی اگر سونے کی ہے تو اس سے لکھنا جائز نہیں, لکھے گا تو گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, کیا یہ حدیث درست ہے؟ اگر درست ہے تو مکمل حدیث کیا ہے, یہ بھی ارشاد فرما دیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. جو دوسرے انبیاء کرام ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو عام طور پر پتہ ہی ہے, بچے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں گے قرب قیامت میں, وہ نبی ہی ہیں لیکن اپنی تعلیمات کی تبلیغ وہ نہیں فرمائیں گے, بلکہ وہ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو وہ بیان کریں گے. بہرحال یہ حدیثیں تو کئی ہیں. اب کیا کسی مسلمان کا اختلاف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے مسلمان کا اختلاف, مسلمان رہے گا ہی نہیں نا اگر کوئی آخری نبی نہیں مانے گا, تو ضروری ہے تو دین میں سے ہے. تو مسلمان کو اس کی دلیل کی یہ حاجت کہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے, جنت ہے یا نہیں ہے, دوزخ ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے, یہ سوچے گا تو پھر تو اسلام سے ہی گیا نا. تو اس لیے مطلب رہا یہ کہ جو طبقہ آخری نبی نہیں مانتا وہ اگر ہم کہیں گے پھر فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں, تو وہ کب مانے گا, وہ ان کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہے. تو جو بھی ہے وہ جھوٹا ہے, غلط ہے جو اگر کوئی اعلان کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, یعنی کسی کوئی نیا نبی, یعنی کسی کو نبوت مل سکتی ہے, تو نعوذ باللہ کوئی ایسا امکان بھی مانے گا کہ پوسیبلٹی مانے گا تب بھی کافر ہو جائے گا, پوسیبلٹی ہے ہی نہیں. یعنی یوں سمجھو کہ اللہ ایک ہے نا, یہ فائنل ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اللہ دو بھی ہو تو کافر ہو جائے گا, پوسیبلٹی نہیں ہے نا, اللہ ایک ہے خلاص. ہمارا عقیدہ ایسی مننے والے سوچنے والے ہیں ہی نہیں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان المتوکلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر, یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. قال حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے آپ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فطرت اتنی کاملہ تھی, مکمل تھی, کمپلیٹ تھی کہ اگر دروازہ نبوت بند نہ ہوتا, نبیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا, تو محض فضل الہی سے وہ نبی ہو سکتے تھے. اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نبوت کا مستحق نہیں, نبوت ہے نا یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے, صرف اللہ جس کو دے. تو فاروق اعظم میں یہ سمجھو صلاحیت تھی, تو اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا ان میں یہ صلاحیت تھی کہ اللہ چاہتا تو محض صرف اپنے کرم سے ان کو نبی بناتا, یہ اعلی حضرت کا یعنی کہ مضمون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمدللہ عز و جل یونان سے اسلامی بھائی ترکی حاضر ہوئے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو بندہ کرے اور بار بار صحابہ کرام کے مزاج کی حاضری نصیب ہو جائے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کی حاضری نصیب ہو جائے.
12:20 سورۃ القصص آیت نمبر 85 یعنی 85 ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے سمجھو کہ فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی مقام پر جائیں, مکے جائیں, مدینے جائیں, کسی صحابی کے کسی ولی کے مزار شریف پر حاضری ہو تو وہاں اپنی شہادت کی انگلی سے لکھ لیں. زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے, قلم سے نہیں لکھنا ہے, شہادت کی انگلی سے یہ لکھ کر آ جائیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی, دوبارہ جب حاضری نصیب ہو جائے تو پھر اسی طرح چاہے تو لکھ کر آ جائیں, پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ القریب. تو مکے مدینے جانے کے لیے, بغداد شریف کی حاضری کے لیے, کربلا معلہ کی حاضری کے لیے, تو بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کے لیے یہ ایک نسخہ ہے. یہ سب اس کو نوٹ کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
منگنی کے بعد رواج ہے خاندانوں میں کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے لیے کچھ تحائف عید بقرعید کے موقع پر بھیجے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تحائف کپڑے وغیرہ آتے ہیں, لڑکی اس کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ بسا اوقات پھر بعد میں معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی خاندان میں ایسا ہے کہ اگر وہ لڑکی لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے سامان اور کپڑوں کو استعمال نہ کرے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا شاید کہیں اور ارادہ ہے یا یہ چاہتی نہیں ہے لڑکی, تو ایسی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
اللہ اللہ. اب اگر کوئی ایسا رواج ہے اور جس میں عرف بھی ہوتا ہے اور کوئی مایوب صورت نہیں ہوتی, ممنوع صورت نہیں ہوتی, جیسے نہیں بھیجیں گے تو وہ بدنام کریں گے برا بھلا, ایسا کچھ نہیں ہے, تو اس طرح کے رواج تو جائز ہوتے ہیں, شریعت سے نہیں ٹکراتے. اب یہ کہ وہ لڑکی استعمال نہیں کرتی, ایک تو ہے کہ لڑکے والوں سے اگر پابندی ہے کہ تم استعمال نہیں کرو گی, اور یہ جو تحائف دیے جاتے ہیں یہ لڑکی کو نہیں بلکہ لڑکے کو دیے جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے, ان کی چیز ہے, انہوں نے منع کر دیا استعمال نہیں کرو گی, اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے, اور لڑکے والوں کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو یہ نہ روکے استعمال کرنے دیں. دوسرا حصہ یہ کہ لڑکی از خود استعمال نہ کرے, تو اب برا بھلا کہا جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ تہمت رکھی جاتی ہے کہ اس کا کہیں اور مطلب دل پھنسا ہوا ہے, یہ تو ظاہر تہمت تو سخت گناہ حرام اور جہنم لینے والا کام ہے, یہ تو ثابت کہاں سے کریں گے اس طرح, یہ تو بالکل اگر کسی نے تہمت رکھی ہے تو اس کا تو ازالہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط تہمت رکھی تھی, توبہ بھی کرے.
اگر وہ بھیجے گئے, لڑکی کا استعمال کرنا کیسا ہے, وہ استعمال کر سکتی؟ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ برقرار نہیں رہتا, تو اس کا کپڑے وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟
اگر بھیجا استعمال کرنے کے لیے استعمال تو کرے گی نا, اب اگر خدا نہ خدا رشتہ ٹوٹا اور پھر اس کا اگر عرف یہ کہ واپس لیتے ہیں تو اب جیسے بچے کچے وہ لے لے, اور کیا, کیونکہ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا تو اس نے اس وقت تو ظاہر ہے کوئی فائنل تو ہوتا نہیں ہے کہ اگر توڑنا ہی تھا تو بھیجتے گی.
آپ نے ابھی جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو تہمت لگایا یا بہتان لگایا اسے اس کا مطلب کہ جو معاملہ ہے, تو اب یہ تو ایک اتنی زیادہ بدقسمتی کے ساتھ ڈرنے والا معاملہ بھی لوگوں میں نہیں رہا, تو اب یہ اسے نکلے کیسے جس پر تہمت لگائی, کیونکہ ہر ایک تہمت و بہتان لگانا میڈیا پر یا موبائل پر ہی ضرور نہیں ہوتا, خاندانوں میں آپس میں رشتوں میں یا کچھ اس طرح کی باتیں کر لی جاتی ہیں کہ جس میں واقعی تہمت لگ رہی ہوتی ہے, بہتان ہی لگ رہا ہوتا ہے, اب یہ اس کو کیسے اپنی, ایک تو پہلے تو یہ کہ اس کو یہ شرمندگی کب ہو, اس کو یہ احساس کب ہو کہ یار یہ میرے سے بھول ہو گئی اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا, اور اب احساس ہونے کے بعد اس احساس کا حل اور اسے نکلنا یہ ہوگا کیسے؟ لوگ کر نہیں رہے ہوتے عموماً, بولنے میں تو بڑے بے باک ہیں, بولتے ہیں تو ذرا بھی نہیں ان کو خیال آتا کہ کیا ہو جائے گا, لیکن جب ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یار آپ نے کیا کر دیا, تو بہت زیادہ زیادہ یہ کہ یار یار بھول ہو گئی, یار نہیں کرنا چاہیے تھا, یا معاف کر دینا یا معاف کر دینا, لیکن اب یہ اس کا جو شرعی راستہ ہے اس سے باہر آنے کا, اسے کیسے باہر آئیں؟ لوگ نہیں آتے ہیں,
گلی اتنی تنگ ہے کہ مطلب اگر یہ گلی پتا چل جائے نا تو آدمی مطلب تہمت کسی پر رکھے نہیں, وہ تہمت خالی وہ تھوڑی ہے کہ جو مطلب یہ کہیں اس کا اور ارادہ ہے یا کہیں اس کا دل پھنسا ہوا ہے, خالی یہ تہمت نہیں, بے شمار تہمت.
پیسے کھا گیا یار, پیسے کھا گیا یار,
ہاں کھا کے بیٹھ گیا,
کھا کے بیٹھ گیا, آدمی صحیح نہیں ہے یار یہ,
تو اس میں یہ بھی اگر وہ آدمی واقعی صحیح ہے اور یہ ویسے ہی کہہ رہا آدمی سے تو یہ بھی تہمت ہی ہے.
جی ہاں,
وہ تہمت غیبت, غیبت کسی میں موجود برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے سے بطور برائی بیان کرنا، یہ غیبت. تو غیبت کا تو یہ کہ اگر جس کی غیبت کی گئی اس کو پتہ نہیں چلا تو چپکے سے بھی توبہ کی جا سکتی ہے. ہاں، جس کے سامنے غیبت کی اس کو پتہ چلے تو توبہ کر لی، جبکہ اس کو پتہ ہو اس نے غیبت کی تھی. مگر توبت کی توبہ کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، مگر گلی اتنی تنگ ہے کہ اگر سمجھ پڑ جائے اور احساس ہو جائے تو آدمی اس طرف نظر بھی نہ کرے. وہ یہ کہ اس کی مطلب توبہ کا طریقہ، ایک تو توبہ تو اللہ سے تو کرنی ہے کہ جس پر بہتان لگایا، جس پر تہمت لگائی، یہ مطلب اس کو کلیریفیکیشن کرنا پڑے گا. جن جن کے سامنے تہمت لگائی نا اس نے کہ یہ میں نے غلط بات کی تھی نہیں ہے، جب جا کر یہ خلاصی ہوگی. اب یہاں تو بات بات پہ کہتے ہیں اس کی نیت خراب ہے، اس نے لیا ہے. میں بولتا ہوں نا چور ہے چور، اب ثابت تو کبھی کر نہیں سکتا. تہمتیں اتنی بات بات پہ، یہاں تو ہم لوگوں کے یہاں تہمت کا مطلب یہ چلی رہی ہے. یہ نا یہ نعت خوان ہے نا، اس نعت خوان سے جلتا ہے بتا دوں گا. اب وہ جلتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے تب ثابت کرو گے یار، ویسے بول دیا جی جلتا ہے. قاری صاحب اس سے جلتے ہیں، یہ مدری صاحب اس سے جلتے ہیں، یہ ذہین طالب علم میرے سے یہ جلتا ہے. اب پتا ہے تم وہ جلتا ہے یار، کوئی ثبوت ہے، کوئی قرینہ ہے جس کو شریعت تسلیم کرے قرینہ؟ پھر تہمت نکلو اس سے، تہمت سے. حدیث پاک میں کہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی بات سے نہ نکل آئے. اب یہ کہ یہ کب تک رہے گا بات، یہ نکل کیسے آئے گا؟ اس کی صورتیں دو ہیں، ایک تو یہ کہ عذاب پورا کر لے، عذاب پورا ہونے کے بعد جو اللہ کی مرضی ہے جس طرح وہ جتنا عذاب دے اور وہ اس کو مطلب نکل آئے اس سے. ایک تو یہ اس کی میں نے شراب پڑھی تھی، اور دوسرا ایک اتنا سخت عذاب ہے. لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے عذاب کی ایک دل ہلا دینے والی روایت ملاحظہ ہو، جو ایک دوسرے کو ٹھا کر کے تہمت لگا دیتے نا کہ نیت خراب ہے، نہیں ہے چور ہے چور، یہ اس سے جلتا ہے. یہ غور سے سنیں، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا، زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ کسی پر تہمت نہ رکھے. قرآن کریم میں ہے ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہے. جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے.
وہ مسئلہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلام بھائیوں کہ اب کسی نے کسی اپنی عزت کو کسی کی بے عزتی میں ہی چھپا کر رکھا ہے کہ وہ جب تک کہ ذلیل ہوگا نہیں مجھے عزت ملے گی نہیں. وہ جب تک کہ بدنام ہوگا نہیں میری شہرت ہوگی نہیں، جب تک اس کو چھوٹا کروں گا نہیں مجھے کوئی بڑا مانے گا نہیں، جب تک وہ برباد ہوگا نہیں میں آباد ہوں گا نہیں. اب جس نے ذہنی
جب تک اس کو ڈیگریڈ نہیں کروں گا مجھے کرسی ملے گی،
مجھے کرسی ملے گی،
مجھے کوئی ووٹ دے گا نہیں،
مجھے ووٹ دے گا نہیں.
تو خامہ خواہ اپنے مد مقابل کینڈیڈیٹ کی مطلب جس طرح مطلب تذلیل کی جاتی ہے
ڈھونڈا جائے گا،
جس طرح جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت تو تھوڑا بہت کوئی عقل ہو تو ڈھونڈے گا نا، اتنی ہے کہاں، خالی لگا دو الزام،
لگا دو.
اب یہ وضاحتیں کرتا پھر کام سونپ دو اس کو، اتنا غبن کیا اس نے، اب بیچارے کے خاندان میں کسی نے غبن نہیں کیا، اس کو لگا دیا الزام، اب یہ وضاحتیں کرتا پھر خلاصے کرتا پھر قسمیں اٹھاتا پھر کہ میں نے نہیں کیا. ثبوت دو، ثبوت دو،
بول دینا
اس میں مطلب الیکشن ہو جائے اور اس کا سلیکشن ہو جائے جہنم کے لیے، کہ اس نے مطلب ایک مسلمان کو بے جا بدنام کر کے کرسی حاصل کی، کرسی اس کو پھلے گی کبھی نہیں پھلے گی. اس لیے مطلب ان معاملات میں مطلب یار یہ دعوت اسلامی بھلی ہم بھلے یار اپنے کے چکروں میں نہیں ہے، نہ کرسی چاہیے نہ ٹیبل چاہیے اپنے کو، اللہ کے رسول کی سچی غلامی چاہیے، اور غلامی ہے مصطفیٰ کی کرسی کو زوال نہیں ہے، نہ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا پڑتا ہے نہ کسی پر تہمت دھرنی پڑتی ہے الحمدللہ.
آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ اپنی صلاحیتیں لائیں، آپ اپنی قابلیت لائیں، آپ اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں کہ لوگ خود آپ کے قریب آئیں گے، لوگ خود آپ کو پسند کریں گے. کسی کو ڈیگریڈ کر کے، کسی کو چھوٹا کر کے، یا کسی کی شخصیت میں کیڑے نکال کر اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کی جو ہمارے یہاں جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اس سے مہربانی کر کے نکلے. یہ تہمت، بہتان، غیبت، چگلی، بدگمانی، تجسس، نہ جانے کتنی برائیوں کی طرف یہ لے کے جاتا ہے. ایک مثال دی گئی تھی حضور،
یہ تجسس نکلا آپ کے منہ سے، اردو میں تجسس کچھ اور معنوں میں،
ایپ ڈھونڈنا،
کسی کے گناہوں کی ٹو میں پڑھنا، ٹو
میں پڑھنا،
تلاش کرنا.
ایک مثال دی گئی تھی، جیسے یہ آپ کاغذ دیکھ رہے ہیں، یہ کاغذ پر ایک لائن لگی ہوئی ہے نا، یہ لائن ہے. اب کہا گیا کہ اس لائن کو چھیڑے بغیر اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھاؤ، مگر اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے، اور یہ چھوٹی ہو جائے اب کیسے ہوگا؟ کرنے والے نے کیا کیا، کرنے والے نے یہ کیا کہ اس کے نیچے بڑی لائن بنا دی. اب بڑی لائن ہو گئی، یعنی اس نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن نیچے لائن بڑی کر دی تو خود ہی چھوٹی ہو گئی.
ماشاءاللہ.
آپ کسی کو چھیڑے نہیں، آپ اپنی کام سے کام رکھیں، اور کسی کی شخصیت میں خرابی پیدا کرنے کا جذبہ، کسی کی شخصیت میں عیب نکالنے کا جذبہ، اس میں رہنے کے بجائے اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. حضور ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے عیب اس پر ظاہر فرما دیتا ہے. بندے پر اس کے عیب اگر ظاہر ہو جائیں تو خود ہی اپنے عیبوں کو دور کرنے میں ہی مصروف عمل ہو جائے گا کہ مجھے میرے عیب دور کرنے ہیں. تو جب اپنے عیب دور کرتے کرتے تو حضور آپ تو آپ سے سیکھا ہے کہ زندگی نکل جائے، لیکن کوئی یہ کیسے کہہ دے گا کہ میرے میں عیب نہ رہا. اللہ ہمیں توفیق دے.
ہاں، دوسروں کے عیبوں کے تعلق سے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط، عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں، دوسروں میں عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھی جائے کہ یار یہ ایسا ہے ویسا ہے، ارے بھائی نماز یہ کہ نہیں، ہاں یار نماز تو پڑھتا ہے، اچھا نماز بھی نہیں پڑھتا، اچھا مسلمان ہے کہ نہیں، ہاں یہ تو مسلمان، سب سے بڑی خوبی تو اس کے پاس ہے یار، یعنی مسلمان ہونا، کسی کا مسلمان ہونا کیا ہے اس سے بڑی کوئی خوبی؟
اب آپ کا ماضی
وہ تو مجھے پتا دے دیں.
آپ ماضی میں لے گئے مجھے، آپ ہی کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک مشورہ شاید آپ کو یاد آ جائے گا. کسی ملک میں آپ موجود تھے، وہاں پر کچھ اسلام بھائیوں کے مسائل تھے، اور آپ نے ان کو لے کر آپ ان کو لے کر بیٹھے تھے، میں بھی وہیں حاضر تھا. وہ
آپ نئے نئے تھے؟
ہاں، شورا بنی تھی، بس
شورا نہیں بنی،
شورا نہیں بنی تھی. تو وہ آپ ان کو وہ ان کو یہ بھی نکال رہے تھے، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا. آپ نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ بھائی اس میں کوئی خوبی بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. یہ جو آپ نے بتایا بولا یہ کیا ہے, داڑھی کیا ہے, یہ امامہ کیا ہے, اس کا مسلمان ہونا ہو, آپ نے جو اس کی خوبیاں گنتی کرائے, بولا تمہیں تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی.
پیلی والا وہ نظر ہی سارا پیلا آتا ہے نا,
وہ یاد رہ گیا ہمیں جو
آپ حیرت میں پڑ گئے تھے اس میں کہ یار یہ سارا لکھ کر دے دو. مطلب وہ سلنڈر ہو گئے
تھا, کیا بولتے
ٹھکانا ہی نہیں تھا بےچاروں کا.
ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا, اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا.
ماشاء اللہ اگر ہم سوچے نا تو یار ٹھیک ہے, کوئی خرابی ہے بھی تو یار خامی خوبی بھی تو ہے کہ نہیں, خوبی تو ہے نا. مسلمان ہونا میں کہتا ہوں سب سے بڑی خوبی ہے. یہ وہ خوبی ہے کہ کائنات کی ساری خوبیاں ایک طرف, اور کسی کا صاحب ایمان ہونا مسلمان ہونا یہ ایک طرف. اگر وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے تو کائنات کی ساری خوبیاں اس میں جمع ہو جائیں
بانا.
وہ عیب دار ہی ہے, ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو وہ ہے کیا اس کے پاس؟ سب سے بڑی خوبی ایمان ہے.
سر ایک رہنمائی فرمائیں, تھوڑا سا موضوع اور آگے میں لے کے جانا چاہ رہا. جب کسی میں عیب ہے خرابی, اب کپڑا اس کا میلا, بول میں اس کو رہا ہوں, میں اس کو بولوں گا تو کپڑا اپنا دھوئے گا نا کہ بھائی تمہارا کپڑا میلا ہے. اب کسی کو بولیں تو اس کا کپڑا کیسے دھل جائے گا؟ تو ہمارے یہاں جو یہ پرابلم ہے کہ جس میں خرابی ہے ہم اس کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ بھائی جان اچھا وہ اس کے لیے بھی خرابی, انداز بھی خراب نہیں ہو, انداز اچھا ہوگا تو خرابی دور ہوگی. ورنہ کسی کی خرابی دور کرنے کے لیے انداز بھی خراب, تو لے دو خراب جمع ہوئے تو پلس پلس دھا, وہ کہتے نا پتھر سے پتھر ٹکراتا تو چنگاریاں اڑتی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو ایک پرابلم ہے کہ ہم کسی کی خرابیوں کو دور کرنے یا اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے انفرادی کوشش اور اس پر کوئی تکو دو نہیں کرتے, وہ گرتے ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ کیسے جذبہ ہے ہمیں کہ ہم مطلب کہ کسی کی خرابی اور خامی کو, اگر ہے واقعی ہے اس میں غصے کی بیجا غصے کی عادت ہے, چڑچڑا پن ہے, یا کوئی ایسی بات چیت کرتے ہوئے وہ مطلب کہ سیدھی سیدھی بات نہیں کرتا وغیرہ 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 وغیرہ, تو اب اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, چار آدمی کے سامنے برائی بیان کر تو وہاں کہاں سدھرے گا؟
اب یہ کہ جیسی اس میں خرابی ویسا اس کو سمجھائے, پھر سمجھانے کا انداز بھائی یہ بھی نہیں آتا نا. ہمارا انداز بعضوں کا بلکہ اکثر نوٹ کیا جارحانہ انداز ہوتا ہے, حکیمانہ انداز نہیں ہوتا. جب یہ کہ جارحانہ انداز ہو نا, یعنی کہ اوپر سے آتے ہیں مطلب اسے حملہ کرنے کے انداز میں, انہیں یہ کیا تو انہیں وہ کیا ہے, اس سے اسلام مشکل ہو جاتی ہے, ضد کر سکتی ہے. نرمی سے پیار سے بعض اوقات ایک بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اجازت لی جاتی ہے, اگر اجازت دیں. اب یہ بولتے ہیں کہ آپ برا نہ مانیں تو بتاؤں, یہ بھی بولتے ہیں, لیکن اب اس میں میرے ساتھ بھی کہ آپ برا نہ مانیں تو یار یہ تو بات سنوں گا تو پتا چلے گا برا لگے گا کہ نہیں لگے گا. برا ماننا اپنے اختیار میں تو ہوتا نہیں آدمی کے, اس لیے میں یہ بھی چلو کہ یہ جملہ بولنا سمجھ میں نہیں آتا کسی کو کہ یہ کہیں برا نہ مانا تو پھر وہ بولے گا نہیں کوئی برا نہیں لگے گا, پتا چل گیا اس کو پہلے سے ہی. اچھا آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں نہیں مجھے کوئی برا نہیں لگا. یہ سوال بھی اگلے کو جھوٹ میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا, آپ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ کہ بعض اوقات آدمی ناراض ہوتا ہے, وہ منہ پر مسکراہٹ رکھتا ہے, اب اس کو پوچھنا کہ آپ ناراض تو نہیں ہے. اب اگر وہ کوئی آدمی ایسا آپ کی کوئی ایسی اس کے ساتھ نسبت ہے صورت ہے اور اس نے ہاں کہہ دیا, پھر آپ کی نیند اڑ جائے گی. یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی, اپنے ایسے دھندے ہی نہ کریں جس سے اگلا ناراض ہو, ورنہ تو یہ چاہیے نا. تو بہرحال بات سوالات بھی سامنے والے کو جھوٹ میں ڈال دیتے ہیں, وہ بےچارہ مروبت میں جھوٹ بول دیتا ہے. تاہم یہ کہ اس کو اجازت لینے میں درج نہیں نا, کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں, کیونکہ بات ایسی ہے کہ شاید وہ آپ کو مطلب ناگوار گزرے, مگر میری نیت آپ کی بھلائی کی ہے. اس طرح کا جو درست ہو یہ بات کرے تو اس طرح پہلے سے اس کو وربل لاک کر کے اگر آپ کہیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس سے مزید بہتری آئے اور اس کو بات اثر کرے. وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے, نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اچھا آپ نصیحت کرنی ہے کسی کو سمجھانا ہے تو یہ اکیلے میں زیادہ مفید ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی, اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا. حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے, اگر سرعام سمجھائے تو نہیں. سب کے سامنے مجھے سمجھائے وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ سچے لوگوں کی باتیں ہیں, سچی بات کی نا, کہ سامنے کوئی کسی کو سمجھائے بھلے وہ صحیح سمجھا رہا ہے, بات بھی اپنے اندر ہے, ہم اصلاح بھی کر لیں, لیکن دکھ تو ہوگا نا کہ یار اتنوں کو پتا چل گیا, برا تو لگے گا نا. یہ کہ ہم تو کہہ دیں گے میں نے کوئی برا نہیں لگا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تو مجھ پر احسان کیا کہ میری اصلاح کی, ارے نہیں نہیں کوئی, اور دل میں یہ کہ یار سب کے سامنے اپنی تو کچی ہو گئی, ان کو سب کو اپنی پول پتا چل گئی. تو یوں مطلب یہ کہ اکیلے میں اصلاح جو ہے نا یہ ہونی چاہیے, سب کے سامنے نہیں. پھر جیسا موقع جیسا محل, بعض اوقات بجے استاد ہے اور شاگرد بیٹھے ہوئے, اب وہ ایک ایک کو الگ جا کر تو سمجھانے سے رہے استاد صاحب, تو یہاں ضرورت ہے سب کے سامنے بھی سمجھانے کی نوبت آتی ہے, اس پر قیاس کر کے استاد صاحب کو سمجھانے مت بیٹھنا, اور سمجھ جانا کہ ایک ایک کو کیسے استاد صاحب لائیں گے الگ سے. لیکن اگر اس کا کوئی ذاتی عیب ہے, پڑھائی کی غلطی اپنی جگہ پر ہے, ذاتی عیب ہے, اب استاد صاحب کو چاہیے اس کو الگ سے سمجھائے. اب سب کے سامنے سمجھائیں گے ان پر بھی وہی الزام آئے گا کہ انہوں نے رسوا کیا بدنام کیا.
معافی چاہتا ہوں, سب کے سامنے سب کے سامنے سمجھانے کا بھی اگر کوئی
طریقہ کار
اب سب کے سامنے بھی اگر سمجھانا ہے تو اگر کسی کو طاقت دینی ہے تو پھل دیکھ کے بھی طاقت دی جا سکتی ہے, پھل سے بھی طاقت آتی ہے, اس کو انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے تیرے کو جب تک میں سوئی نہیں لگاؤں گا
آپریشن.
تو مطلب اگر سب کے سامنے سمجھانا بھی ہے کسی بھی جگہ پر اگر, تو اگرچہ آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ الگ الگ کہاں سے ہوگا, تو وہ لفظوں کا چناؤ اس کا پھر زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی نا کہ یار آپ سب کے
کورس شروع کرو نا,
آپ کریے نہ تو یہ مدنی
سمجھانا کورس,
آپ ہمیشہ فرما دے کورس شروع کرو, مدنی مذاکر میں ہم کرتے گئے
سب آ نہیں سکتے
کورس میں, اور مدنی مذاکرے میں ہی نہیں آ رہے تو پھر کون کورس کس کے ساتھ بلائیں گے, مدنی مذاکرے میں ہمارے اتنے تو کورس ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی دو تین تو خاص موضوع مدنی مذاکرے میں ہوتے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ کورس ہو رہا ہے. مسکرانے کے کتنے کورس ہوئے مدنی مذاکرے میں,
تبسم کورس,
تبسم
اللہ اللہ, بس یہ کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو, یہ پیش نظر ہو حدیث سے پاک, اس کو سمجھا رہے اس کا قد دیکھے اس کی سائز دیکھے, سائز یعنی برا دیا کہ اس کی عزت حیثیت اس کا منصب مرتبہ اس کے مطابق مطلب ترکیب, پھر اس کی عقل کو بھی دیکھے, پھر عورت ہے یا مرد ہے, بہن کو سمجھا رہا ہے, ماں کو سمجھا رہا ہے, بیوی کو سمجھا رہا ہے, بہو کو سمجھا رہا ہے, دیکھے اپنے موقع مناسبت سے سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کو بھی پیش نظر رکھے, حکمت کے بغیر تو مشکل ہے سمجھانا. اب ہر ایک کو ابھی ہم اب ایک مطلب کے جی نرسری کے اسٹوڈنٹ کو آپ میٹرک اور انٹر والے انداز میں سمجھاؤ تو اس کے تو سمجھ خاک میں آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے سمجھ. تو جیسا موقع محل اگر بڑا ہے تو چھوٹے کو شفقت سے سمجھائے, چھوٹا اگر ضروری ہو گیا کہ بڑے کو کوئی اصلاح کی بات کرنی پڑ گئی ہے تو وہ ادب کے دائرے میں رہ کر ہی سمجھائے, ڈائریکٹ وہ مطلب جس طرح چھوٹے کو کہا اس طرح باپ نے بیٹے کو کہا بڑے بیٹے کو کہ بے وقوف کتنی بار سمجھاؤں, تو بڑے بیٹے پر اتنا خاص اثر نہیں پڑے گا, اور چھوٹے بھائی نے سن لیا اور باپ کی سنت ادا کر لی, میں سے سمجھا کہ باپ کے طریقے کو اختیار کیا اور اس کو کہا کہ بے وقوف میں تجھے کتنی بار سمجھاؤں کہ یہ یہاں رکھا کر, اب بتائیے کیا صورتحال ہوگی سمجھانے کی, سمجھا رہا ہے باپ بڑے نے غلطی کی ہے, لیکن اگر یہ باپ کے انداز میں سمجھائے گا تو جو جیتا ہوگا وہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ سامنے والے کے منزل منصب موقع کی مناسبت سے سمجھانا ہوگا. اور ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, فلاح معنی کامیابی, کامرانی ایک ہی معنی ہے, فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اگر سختی سے سمجھانے بیٹھیں گے تو سامنے والے کو ہو سکتا ہے ضد آ جائے اور بگاڑ میں اس طرح اضافہ ہوگا, کمی نہیں آئے, یہ امکان بڑھ جائے گا بگاڑ کا. تو یہ اب سمجھانا بھی سب کو صحیح بات ہے کہ آتا نہیں ہے. یہ میں ایک اپنے ماضی کا ایک واقعہ سناتا ہوں, اسی کو سمجھانا تھا, میں اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا, تو میں نے اس کو ریکویسٹ کیا آپ ذرا اس کو سمجھا دینا. پھر میری توجہ ہوئی کہ یار یہ تو اب یہ کیا سمجھائے گا, مارا ماری والا ہے, توجہ چلی گئی یہ تو. تو میں نے کہا نہیں آوا اس کو کوئی ہاتھ ہوتھ نہیں لگانے کا, سمجھانا ہے. بولا یار اپنے کو تو یہی آتا. تو میں نے کہا پھر نہیں سمجھانا اس کو, بہت پرانی بات کر رہا ہوں, 30-40-35-35 سال کی بات. تو میں نے اس کو روک دیا کہ نہیں سمجھانا ہے, رونگ نمبر میرا لگا تھا سر. تو یہ کہ سمجھانے کا بھی سب کو آتا نہیں ہے, کہ میں سمجھاؤں گا تو دھمکی دے کے سمجھاؤں گا, گالیاں دے کے سمجھاؤں گا, تو اس کو منہ توڑ دوں گا اور سمجھاؤں گا. اپنے کو ایسا سمجھانا نہیں ہے, جیسا اس کو حال میں چھوڑ دیا گیا, واجب توڑی ہے کہ اس کو سمجھا کر ہی چھوڑے ابھی ہر صورت میں, تو ایسا نہیں ہے نا. تو یوں مطلب اگر سمجھانے میں ظلم کیا یا سمجھوانے کے لیے ظلم کا سہارا لیا کہ کوئی جا کر ظلم کرے اس پر, یہ سب گناہ کے کام ہے, اپنے کو یہ کرنے نہیں ہوتے, اسے بچنا ہی ہے ظاہر ہے. تو یوں محبت سے پیار سے سمجھانا چاہیے, مار دھاڑ یا دھوس دھمکی سے سمجھانے سے بندہ ہو سکتا ہے سمجھ بھی جائے, نہ ڈر کے سہم کے وہ باز آ جائے, لیکن دل میں تو نفرتیں بڑھیں گی نا اس کے, وہ سدھرے گا تھوڑی. وہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بشیرو بلا تنفرو, اشارتیں دو, خوشخبریاں دو, نفرت میں مت پھیلاؤ, ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی جس کو ڈیگریڈ کر کے نہیں سمجھانا. یہ سوشل میڈیا والوں کو خاص کر میں درخواست کروں گا کہ جس کو جس طرح یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, یہ بخاری شریف حدیث ہے, بشیرو بلا تنفرو, بشارتیں دو, نفرتیں مت پھیلاؤ, خوشخبریاں دو, خوشخبری دو, گڈ نیوز دو, اور یہ کہ نفرت مت پھیلاؤ. تو ہمارے یہاں بس وہ دوسرے نفرت نہ پھیلاؤ کی مخالفت بہت زیادہ ہے, نفرت پھیلا رہے ہیں, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, ماں بیٹی میں ٹکر ہو گئی ہے, باپ بیٹا ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, دوست کیا پڑوسی کیا مطلب, بس وہ سب طرف جو افراتفری لگی ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے مزید اس میں خرابیوں کا جو تومار طوفان لگا ہوا ہے. ایک درجہ ایک کلاس, یہ ہمارے طلبہ کرام کافی بیٹھے ہیں اس میں, کتنے ان کے پتہ نہیں گروپ ہوتے ہوں گے, دو ادھر تین ادھر, پھر آپس میں ٹکر, تو بحث ایک کی غیبت اس کی تومت, یہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ سب سوچیں آپ, سمجھے, یہ ہم سب کو اسے درس حاصل کرنا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں اچھا مسلمان رہ کر وقت گزارنا ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک انگلی جب کسی کے سامنے اٹھاتے ہیں تو دیکھو تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہے, ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہے تو وہ تین انگلیاں کہہ رہی ہے کہ تو ایسا ہے, تو تین انگلیوں کا وزن زیادہ ہے نا ایک کے مقابلے میں, ایک انگلی کہہ رہی ہے تم, تین انگلیاں تم کو کہہ رہی ہے کہ تو کیسا ہے. تو اس لیے مطلب اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے, دوسروں کے عیبوں کی طرف فرصت ہی نہ ہو کہ اس کے عیب ٹٹولے, خوف خدا مل جائے نا تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اس کی بہت کمی ہے, خوف خدا کی یہ انتہا کمی ہے, دل سخت از پتھر ہو گئے, پتھر سے بھی سخت ہو دل, کیا کرے مطلب اس طرح, مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو راہ راست پر بندہ لائے, اپنی اصلاح کرے, دوسروں کی اصلاح کس طرح کرے, کیسے سمجھائے, کچھ آتا جاتا ہے نہیں, بس وہ رف نیس رف گفتگو, بد اخلاقی اور جارحانہ انداز, یہ مطلب یہ نہیں کہ اگر میں یہ شاید مبالغہ نہ بھی ہو کہ 99.99 معاشرے میں یہ انداز ہے جارحانہ اور کاٹ کرنے والا اور بس ریگریٹ کرنے والا. یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا ہزاروں میں کہ جو مطلب بہت زیادہ نروی اور عین شریعت کے مطابق کسی کو سمجھانا جانتا ہو. جب میں بھلے مبالغہ ہے لیکن واقعی معاشرے میں بہت تھوڑے بڑا مذہبی نظر آتا ہوگا, نیک بندہ نظر آتا ہوگا, پرہیزگار نظر آتا ہوگا. بعض اوقات دو گھڑی اس کی صحبت میں رہیں گے تو اگر حساس طبیعت ہوئی تو شاید پلٹ جائیں گے, یار رونگ نمبر لیں. ایسی حالت ہوگی, یہ حالات ایسے ہوگی. اخلاق کیا پتا نہیں کہاں جا چھپے, کتابوں میں لکھے ہوئے طریقے وہی بیان بھی کرتے ہم عمل اس پہ نہیں کر پاتے. غصہ آ جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور ایک سوال آیا ہے کہ کیا حج بغیر مدینہ منورہ کی حاضری کے بھی ہو جاتا ہے؟
حاجی کے لیے یہ ہے کہ قریب واجب ہے کہ وہ مدینہ پاک حاضری یہ سرکار کی بارگاہ میں. البتہ یہ کہ حج کے مناسک میں سے نہیں ہے. معاذ اللہ اگر کسی نے مدینہ شریف کی حاضری نہیں دی حج کیا تو حج اس کا ہو جائے. لیکن یہاں دیوانے تو کرتے ہی مدینہ مدینہ ہے. وہ اپنی وعید ہیں کہ جو مطلب جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی, جفا معنی ظلم. وہ اپنی جگہ پر وعید ہیں کہ قریب واجب ہے بہت تو, یعنی کہ اور اگر نعوذ باللہ کسی اور وجہ سے نہیں جاتا, کوئی ایسی کوئی خراب وجہ ہے تو پھر وہ تو ہو سکتا ہے ایمانیات پر بھی حملہ آور ہو جائے وہ وجہ اس کی. لیکن یہ کہ بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ مدینہ نہیں جا سکتے, مطلب واسطہ پڑا ہے کہ جیسے کہ کسی کا شوہر حج میں فوت ہو گیا, عرفات میں فوت ہو گیا, یا اب عورت کیا کرے. یہ ہوا ہے میرے ساتھ, ایسے مسائل آئے ہیں تو وہی مشورہ دیا کہ اس کو تو عدت ہے ظاہر ہے, سفر کیسے کرے گی, صبر کرے. اور وہ مدینے لیے بے قرار, یہاں تو بات ہی الگ ہے نا, اس کی بے قراری مدینے کی حاضری سے زیادہ اس کو نفع دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہمارا نام محمد جامیل حسین اتاری, بنگلہ دیش ঢাকা শহর. আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন, আমাদের দেশে প্রায় সময় দেখা যায় বিভিন্ন ঘরে বা বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে যায়, সে আগুন নিভানোর জন্য মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আসে, আর আগুন নিভাতে গিয়ে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আসে তাদের মধ্যে অনেকে আগুনে পুড়ে মারা যায়, এই মারা যাওয়াকে কি আত্মহত্যা বলা যাবে নাকি শহীদ বলা যাবে, এ বিষয়ে একটু জানাবেন.
আল্লাহ, خیر یہ خودکشی وہ کسی طرح بھی نہیں ہے, اگلا تو مدد کے لیے گیا ہے. اب وہ اگر ماہرین موجود ہیں آگ بجھانے والے پھر تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, عام لوگوں کو کہ یہ خطرے سے دور رہنا چاہیے, یہ بھی منع ہے. اب اگر کوئی ہے نہیں وہ لوگ جل رہے ہیں مر رہے ہیں, اب وہ آدمی جو اس سے رحم دل قسم کے دوسروں کو مدد کرنے کا جذبہ رکھنے والے وہ ظاہر کوشش تو کریں گے, تو یہ کوشش اس کی اگر اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب کے حقدار ہے. موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے, جیسے پہلی مثال دی کہ اگر دوسرے ماہرین موجود ہیں جیسے کہ فائر بریگیڈ والے یہ موجود ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو ایسے آدمی کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے, ورنہ چونکہ یہ دوسروں کی جانیں بچانا ہے نا, تو یہاں یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں اگر یہ مارے گئے اور آگ میں جھلس گئے تو جو بھی آگ میں جل کر مرتا ہے مسلمان تو وہ شہید ہے. بہرحال خودکشی پھر بھی نہیں ہے, اگر کوئی مطلب ماہرین موجود ہیں فائر بریگیڈ موجود ہے خواہ مخواہ آدمی بھاگتا ہے یار میں بھی کچھ کر لوں اور وہ جل جاتا ہے تب بھی یہ خودکشی نہیں ہے. گناہ گار اس کو خودکشی کا گناہ اس کو نہیں ہوگا, حرام موت جس کو بولتے ہیں یہ ہم نہیں کہیں گے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال آیا ہے, ہمارے اپنے بچے اگر گونگے ہوں تو ان کو دینی تعلیم کیسے دلا سکتے ہیں؟
اپنے جو دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک تو اس کو وابستہ کریں اور خود ان کی لینگویج سیکھیں, اس کے بغیر تو مشکل ہے نا, تو ان کی لینگویج کو اشارے سے سیکھ لیں. عام طور پہ گھر کے افراد سیکھ لیتے ہیں اشارے, انہیں اس سے سیکھ لیتے ہیں بچوں سے, پھر ان کی نفسیات کے مطابق، ان کی عمر، ان کی عقل کے مطابق ان کو مطلب سمجھاتے رہے. سمجھانا ضروری ہے، ورنہ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا. ایمانیات کے بارے میں، اللہ اور رسول کے بارے میں سمجھانا ضروری ہے. خود سمجھائیں یا کسی ایسے ماہر کے حوالے کریں، خوش عقیدہ ہو، سچا سچا مسلمان ہو، عاشق رسول، وہ اس کو سمجھائے، سکھائے. اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول موجود ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مطلب اس کے فوائد لیے جا سکتے ہیں. پائی پیسہ تو ہمارے یہاں لیا نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ خطبہ نکاح کے بغیر نکاح درست ہو جاتا ہے یا نہیں؟
نکاح ہو جائے گا. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، مہر اس میں واجب ہے، گواہ شرط ہے اس میں. کم از کم دو مرد مسلمان، یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں، کم از کم اتنے گواہ ہونا شرط ہے. جو یہ سارے وہاں موجود ہو تب ان کے سامنے ہی کاروائی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اور سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں بعض فیملیاں رہائش پذیر ہوتی ہیں، اکا دکا گھر ہوتے ہیں، تو قبرستان میں رہائش رکھنا کیسا ہے؟
قبرستان تو وقف کی جگہ ہے، اس میں مکان تو نہیں بنا سکتے. گورکن عین قبرستان میں وہ بھی نہ رہے، تاہم بہرحال قبرستان کے اندر گھر نہ رکھا جائے، گھر قبرستان کے باہر رکھا جائے، وہ جگہ وقف کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبوتر کو دیکھ کر کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ٹاپک جو ہے وہ کبوتر ہے. بعض لوگوں کے نزدیک گھر میں کبوتر کو رکھنا منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس پرندے کو لڑائی ڈلوانے والا اور روزی میں کمی کا باعث سمجھا جاتا ہے. یوں ہی کچھ لوگ کبوتروں کو پالنے، حلال کر کے پکانے اور اس کے شکار کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کی بددعا کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے. عموماً بزرگان دین کے مزارات پر کبوتروں کی ایک تعداد دکھائی دیتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کہتے ہیں کہ کبوتر سید ہے، کیا پرندہ بھی سید ہو سکتا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
کبوتر ایک حلال پرندہ ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. سید نہیں ہے، سید تو امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہما کی اولادیں سید کہلاتی ہیں، وہ سید ہیں، اور یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے. تو خامہ کا یار لوگوں نے اس کو سید مشہور کر دیا ہے. دلیل کو کسی کے پاس نہیں، اس کی نہیں ملے گی، کہاں سے لائیں گے؟ یہ بدشگونی، اس کے کچھ سوال میں یہ بھی تھا، بدشگونیاں لیتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ رسک میں تنگی. تو اب یہ کہ اس کو ستانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تب تو ممکن ہے کہ اگر ستائیں گے تو جانور کی بھی بد دعا تو لگتی ہے، غیر مسلم کو بھی ظلم کریں گے تو اس کی بد دعا بھی لگتی ہے، اور جانور کی بھی لگتی ہے بے زبان کی. ستانا تو نہیں ہے، تاہم ویسے ہی مطلب ایسے ہی مطلب کہ یہ گھر میں ہو تو تنگ دستی آئے گی، تو روزی میں تنگی آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. مزارات پہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ مزارات پہ آپ نے سوال کیا تو کبھی سوچا نہیں تھا کیوں ہوتے ہیں. یہ جواب ذہن میں آ رہا ہے کہ وہاں چونکہ عقیدت سے زائرین آتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، تو جہاں مطلب دانے پھینکو گے وہاں پرندہ آئے گا. لوگ آتے رہتے ہیں، دانے ڈالتے رہتے ہیں، حرم طیبین میں بھی تو لوگ دانے، جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں وہاں کبوتروں کے ہجوم رہتے ہیں. تو یہ مطلب خانہ بدوش جیسے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو غذا پانی ملے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، تو کبوتر وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. البتہ یہ جو حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی مطلب روایتیں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری نبی نے جب ہجرت کی تھی، کفار ڈھونڈ رہے تھے، اس وقت آپ غار کو نوازے ہوئے تھے، غار ثور کو، تو اس وقت یہ کہ کفار نہ ڈھونڈ سکیں اس لیے وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے, کبوتر اور کبوتری نے وہاں ایک گھونسلہ انڈے یہ ترکیب ہوئی, بکری نے جالا بن دیا, وہ ڈھونڈتے ہوئے دشمن آئے, انہوں نے مطلب دیکھا کہ یہاں تو غار میں تو کیسے جا سکتا ہے, یہ جالا ٹوٹ جاتا اگر کوئی جاتا تو, تو پرندے یہ کبوتر اڑ جاتے ہیں, چھوڑو چھوڑو یہاں نہیں ہے, حالانکہ اندر تشریف فرما تھے. اللہ پاک نے یوں مدد کا سامان کیا, وہ سبب الاسباب ہے, یہ اسباب بنائے. اس کبوتر کے جوڑے کی نسل جو ہے یہ پائی جاتی ہے, جو کعبہ شریف کے ارد گرد جو کبوتر ہوتے ہیں نا, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ اب ان کی نسلیں حرم شریف میں رہتی ہیں. مدینہ شریف میں تو, مدینہ میں تو پھر آقا کی شفقتیں رحمتیں, تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں کبوتر وہاں بسیرا کرتے ہیں. یعنی اس کو کسی ولی اللہ سے یا نبی اللہ سے نسبت کی وجہ سے یہ جاتے ہیں, ایسا ہو تب بھی حرج نہیں ہے, لیکن کچھ پڑا نہیں ہے, ظاہر ہی ہے کہ دانے ڈالے جاتے ہیں, آتے ہیں. اچھا جانور ہے, بے ضرر جانور ہے, نہ یہ حملہ کرتا نہ کسی کو کاٹتا ہے.
کبوتر کو جو دانے کھلاتے ہیں لوگ, اور مکے مدینے میں تو بہت زیادہ رواج بھی بنتا جا رہا ہے, بلکہ لوگ جانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے دانے کھلا دیں, اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں, اور افضل کیا ہے, کبوتر کو دانے کھلائیں یا کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیں؟
اب افضل و مفضل تو اس صورت میں ہوگا کہ سامنے کوئی مسلمان ہے بھوکا, ہے نا, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس اتنے پیسے اور آپ چاہتے ہیں یا کبوتر کو کھلاؤں یا اس مسلمان کو کھلاؤں, تو پھر تو مسلمان کو کھلانا افضل ہی رہے گا, ظاہر ہے کہ حاجت مند ہے, کبوتر حاجت مند نہیں ہوتا, آپ نہیں کھلاؤ, اربوں خربوں خربوں پرندے کون کھلاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے سب کو, ادھر ادھر اڑ کے اپنا پیٹ بھر ہی لیتے, تو کبوتر ضرورت مند نہیں ہوتا, ہم ضرورت مند ہیں کہ ہماری عقیدت ان سے وابستہ ہے, ہم ان کو کھلا رہے ہیں. اب یہ کہ حرمین تو یہ بن میں دانے ڈالے جاتے ہیں, اور اس کو بہرحال یوں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اتنے دانے ڈالے جاتے ہیں, لوگ قدموں تلے روند رہے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ اس کا سائیکل چلتا رہتا ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کے پھر وہ کچھ پر وغیرہ الگ کر کے تھیلیاں بھر کے بچے والے جو ہیں یہ بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی وہاں مکے مدینے میں یہ مناظر بھی آپ نے شاید دیکھے ہوں گے.
اس کے علاوہ بلدیا والے بھی صاف کر کے لے,
بلدیا والے بھی صاف کر کے کہیں تو ڈالتے ہوں گے, تو وہ اٹھانے والے پہنچ جاتے ہوں گے وہاں. یوں تھوڑا یہ کہ اب حساب بنا کے دانے وہاں ڈالے جاتے ہیں, یوں تھوڑا مطلب خیال آتا ہے کہ اب پھر بھی میں اب قیاس سے کیا کہوں کہ اس رقم کا کوئی اور اچھا مصرف کر لیا جائے, یہ مصرف بھی ذرا برا تو نہیں کہیں گے اس کو, اگر دانے ہی کھلانا مقصود ہے, کبوتر کھاتے بھی ہیں تو ثواب کا کام ہے, لیکن وہ کھاتے کم ہیں ضائع زیادہ ہو رہا ہوتا ہے.
کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر پہلے وہاں پر موجود ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کسی اور جگہ کر لیں؟
میں زمانہ ہوا میں نہیں ڈالتا دانے, مجھے لوگ دیتے تھے بھائی منع کر دیتا, یار میری دل نہیں کرتا, میرا کوئی جواب پات ڈھیر سارا ہوتا ہی ہے, مطلب اب اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ اٹھا کے لے جائیں گے, کبوتر کو کھلانا مقصود تھا, وہ مقصود تو حاصل نہیں ہو رہا, تو اس لیے مطلب اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہو رہے ضائع اور ہو رہے ضائع, پھر نہ ڈالا جائے, یہی رقم, یہ رقم جو آپ نے نیت کی نا, یہ اب واپس جیب میں نہیں نکلی اللہ کے لیے, تو یہ نکلی رہے کچھ اور ڈلے اس میں بھلے, اور کسی ضرورت مند پر یا کسی بھی نیک کام پر اس کو صرف کر دیا جائے, خرچ کر دیا جائے.
یہ جو دانے والا مسئلہ بیان فرمایا, اب ایک شخص اپنی جیب سے دانا ڈال رہا ہے, ایک یہ کہ کسی نے دانے کے لیے پیسے دیے ہیں, اب وہاں پہ دانے بہت زیادہ دیکھے اس نے, تو کیا اس کو یہ اجازت ہوگی کہ یہ اپنی طرف سے کسی اور جگہ پر صدقہ کر دیں؟ اور دوسری کبوتروں سے متعلق یہ سوال ہے کہ بعض اوقات جب کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کبوتر کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ فالج والی جگہ پر لوگ ملتے ہیں, تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
اب اگر کسی سے آپ نے پیسے قبول لیے, اس نے کہا کہ کبوتر کو دانے ڈال دینا, یہی کرتے لوگ, اب اپنی مرضی سے اس کو صدقہ نہیں کر سکتے, یا تو اس سے اجازت لے لیں. اب تو کمیونیکیشن آسان ہے کہ یہاں تو دانے تو میں نے دیکھا کہ ڈھیر سارے رکھے ہوئے ہیں, تو کیا کسی اور غریب کو دے دوں یا کیا کروں اس کو؟ تو اگر وہ اجازت دیتا ہے یا بولتا ہے دانے ہی ڈالو, تب دانے ہی ڈالنے پڑیں گے کبوتر کو, ورنہ یہ کہ کسی وہ اجازت جیسی دے ویسا کر لیں. دوسرے نمبر پہ کہ کبوتر ذبح کر کے اس کا خون, یہ خون تو نکلا ناپاک, مثال کے طور پہ جیسے پیشاب ناپاک ہے, نجاست غلیظہ, یہ خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جو ذبح کے وقت نکلا. تو یہ فالج والوں کے یہاں لگاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, اور علاج موجود اس کے وہ علاج کرنے چاہیے, خون نہیں لگانا چاہیے. اگر کسی علاج سے فائدہ ہو ہی نہیں رہا تب بھی کسی مفتی اسلام سے پہلے مسئلہ معلوم کر لیں, اس کے بعد مطلب جو فرمائے وہ مفتی صاحب ویسا کریں, اپنی طرف سے نہیں کہ مجبوری ہے ضرورت ہے فلاں, یہ لوگ کر لیتے ہیں اس طرح اپنا اجتہاد, یہ نہیں کرنا چاہیے. کبوتر کے تعلق سے وہ لقوے اور فالج کے علاج کے متعلق ایمار عابد پیج نمبر 28 پر ہے. کبوتر کی عجیب خاصیت, فالج اور لقوے والے کے لیے کبوتر کا گوشت کھانا مفید یعنی فائدہ مند ہے. اسی طرح جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں یا اس کے قریب رہنا بھی فائدہ مند ہے فالج کے مریض کے لیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ بنگلہ دیش میں ایک کوئی آدمی تھا, مطلب بڑا آدمی تھا کوئی, تو وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو کوئی دانا اس کے ناک میں چڑھ گیا. اب وہ ناک میں کہیں ایسی جگہ جا کر بسیرا لے لیا اس دانے نے کہ اس نے بےچارے نے علاج کروایا لیکن کارگر نہیں ہوئے, وہ دانا اس کے ساتھ راہ راہ, آخر کار اس کو اللہ نے سعادت بخشی, حج کو آیا. مکہ شریف میں کہیں اس کو زوردار چھینک آئی, جیسے اس نے چھینک ماری تو وہی دانا ناک کے ذریعے نکلا, فوراً ایک کبوتر لپکا اور اس نے اس کو قبول لیا, اس کو وہ دانا اس کبوتر نے کھا لیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام, اس دانے پر یہ دانا اس آدمی کے لیے نہیں تھا, یہ کبوتر کے لیے تھا, تو اس نے مطلب اس کو بنگلہ دیش سے سنبھال کے وہ لایا اپنے ناک میں, اور یہاں مکہ شریف میں یہ چھینک کے ذریعے نکالا اور کبوتر نے اس کو قبول کیا. تو یہ کہ جس دانے پر جس کا نام لکھا ہے وہی کھائے گا, اگر اس وہ ایک دانہ دو کے حصے میں دس کے حصے میں, جیسے گیہوں گندم آٹا, تو جتنے اس کے ذرے ہیں, کوئی دو ذرے ادھر چلے گئے ایک ذرہ ادھر چلا گیا, تو جس ذرے پر جس کا نام لکھا ہے وہی اس کے پیٹ میں جائے گا. میرات المناجی میں کبوتر پالنا جائز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بلکہ مسجد حرام میں بہت کبوتر پلے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا, یعنی ڈاکیا جو ہوتا ہے نا پوسٹ مین, پہلے پوسٹ مین ہوتے تھے کبوتر, مگر کبوتر بازی کرنا ممنوع ہے, ہر بازی ممنوع ہے. مرقات میں فرمایا, یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات المفاتی میں کہ صرف اڑانے کے لیے کبوتر پالنا مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
The sunnah had the commands of Allah. The sunnah had the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. Here it is, Madani Muzakara.